अब अगली आयतों में देखिए कि पीछे तो उनकी बुराइयों की बात कर दी, ये हराम ये हलाल, अब अल्लाह के नबी के ज़रिए से सही अकीदा बताया जा रहा है कि तुमने शरीयत साजी अपने हाथ में ले ली, इसको हराम कर दो, इसको हलाल कर दो। कुल्ला अजीदु फी मा उही इलैया मुहर्रमन, आप कह दीजिए कि मैं तो नहीं पाता उसमें जो मेरी तरह वही किया गया किसी चीज़ को हराम। किस बात पे? अला ताइमिन, ऊपर खाने वाले के, यतअमुहु के वो उसको खाए, यानी ये तुमने कहा इसको मर्द ना खाएं, इसको औरतें ना खाएं, इस बच्चे को ना खाएं, बच्चा मुर्दा है तो औरतें खा ले, जिंदा है तो मर्द खा ले। अल्लाह के नबी कह रहे हैं मैं तो नहीं पाता ऐसी। देखिए फिर गौर कीजिएगा, यहाँ कुल आ गया, पीछे क्या था? कालू, कालू यकुलून के मुकाबले में कुल, ये है असल में हमारा दीन, हर वो चीज़ जो कुल है उसको ले लेंगे। और अल्लाह के नबी को कहा कि आप कह दें कि मैं नहीं पाता, वह जीमदान वजदा से है तो वह ने शक्ल बदली अजीदा में, यानी मैं नहीं पाता जद्दा वजदा, यानी इस चीज़ को जो भी तुम कह रहे हो ये बातें मुझे तो अपनी इस शरीयत में कहीं भी नहीं दिखती कि कोई खाने वाला इस चीज़ को ना खाए। हाँ अगर जानना चाहते हो कि क्या हराम है, इल्ला, अब यहाँ से शरीयत की वो बातें दोहराई जा रही हैं जो पीछे तफसील के साथ सूरत मायदा के अंदर आ गई, कि अगर तुमने पूछना है दोबारा रिवाइज करना है कि क्या हलाल है क्या हराम है, तो मैं तुमको बता देता हूँ क्या, अन यकून मैतता, नंबर एक मैता हो मुर्दार। और इसकी चार पांच किस्में हम पीछे सूरह मायदा में पढ़ चुके, अलमुनहनिक अलमौकूज़ा अलमुतरद्दिया नदीहा वमा कलस सबू, ये पांच चीज़ें, एक जानवर गिर के मर जाए, लाठी लग जाए, गला घुट जाए, दूसरे जानवर की टक्कर से मर जाए, ये हराम है। और मईता में आज के दौर में हर वो चीज़ जिसको बग़ैर इस्लामी तरीके के ज़िबा कर लिया जाए, खुद मर जाए या उसको ज़िबा किया ना जाए बल्कि दूसरे तरीक़ों से किया जाए। नंबर दो, औ दमम मसफूहा, बहता हुआ खून, पीछे हमने सिर्फ देखा था दम, खून को कहते हैं, औ दमम मसफूहा सीन फाहा, बहने के मानों में जैसे कोई चीज़ फ्लो करती है ना, यानी आम खून जो जिस्म में रगों में होता है जो बहता है वो, मुराद क्या है कि वो खून जो गोश्त के साथ लगा रह जाता है वो मुराद नहीं, क्योंकि आप देखें कि गोश्त को जो ही धो के रखते हैं उसके अंदर से फिर कुछ ना कुछ निकल आता है, तो कहा कि बहता हुआ खून हराम है। औ लहम खिंजीर, तीसरी चीज़ खिंजीर का गोश्त, बात पीछे हो गई, फाइन नहुरिज सुन, क्योंकि ये नापाक है, औ फिस्कन या नाजायज़ है, गुना की बात है। और अगली चीज़ क्या हराम है, उहिल्ल लिगैरिल्लाह बिही, वो ज़बीहा जिस पर अल्लाह के सिवा किसी और का नाम लिया जाए या जिस पर अल्लाह का नाम ना लिया जाए, यही चार चीज़ें हैं शरीयत में हराम बस। फ़मन इस्तुर्र गैर बाग़िन वला आत, बस जो कोई मुस्तर हो जाए बेचैन हो जाए तो ना बाकी होने वाला हो, यानी जान के हदों को पामाल करे, और ना आदि बन जाए कि बार बार उसी काम को करे। फ़इन्ना रब्बक गफूरुर रहीम, बेशक आपका रब बहुत बख्शने वाला और रहम फरमाने वाला है। मुराद क्या है कि अल्लाह ने तो ये सिर्फ चार चीज़ें हराम की थी, तुमने 400 कर ली, तुमने इससे ज़्यादा कर ली, ये कर लिया वो कर लिया। अब यहाँ एक सवाल उठ सकता है कि यहाँ तो सिर्फ ये बात कह दी ये चार हराम है, तो ना तो इसमें शराब का जिक्र है माशाल्लाह से तो वो तो हलाल हो गई, और ना इसमें सूद का जिक्र है, ना जिना का जिक्र है, और दिस एंड दैट इस तरह की चीज़ें हैं, तो यहाँ फिर बाज़ लोग ऐसी ही आयतों को ला के कोट करते हैं, कहते हैं बताओ अल्लाह कर अल्लाह अजीदू, मैं इसके अलावा कुछ पाता ही नहीं है नबी आप कह दें, तो इसका मतलब है कि बस ये चार चीज़ें हराम हैं, और इन चार को भी किसी न किसी दूसरे नाम पर वो ले आते हैं। तो पहली बात यह कि ये मक्की सूरत है, शराब और सूद की हुरमत जो थी वो मदीना में आई थी, नंबर एक। दूसरी बात है कि यहाँ सारी शरीयत की हलाल और हराम चीज़ें नहीं बताई गई, जानदार और बेजान, बल्कि यहाँ जानदार चीज़ों की बात है, जिनका तस्करा पीछे चल रहा था उसी की बात का यहाँ तस्करा था, बाकी रह गई बात दरिंदे और जो जैसे चुपाए हैं, या जैसे ज़ू मखलब और ज़ू नाप का जिक्र हदीस में मिलता है कि जो चीर फाड़ के खाते हैं जानवर, मसलन शेर चीता, ये भी हराम है, कुरान में नहीं है लेकिन वो हदीस में हमें मिलता है। ज़ू मखलब कहते हैं जैसे गिद्ध है, बाज है, शकरा है, वो जानवर जो गंदगी खाते हैं। तो मुराद क्या है कि यहाँ ये नहीं बताया गया कि सब कुछ यही है, मुराद क्या है कि जो दूसरी चीज़ें तुमने पीछे पेश की थी उनके मुकाबले में ये चीज़ें हैं जो खाने और पीने की अल्लाह के हुक्म से हराम है और हलाल है। और यहाँ ये भी बात बता दी कि जो ज़ात दुनिया में इंसानों को भेजती है उसी का इख्तियार होता है। आप किसी को अपने घर में लाते हैं, आप कहते हैं आप यहाँ बैठ जाएं, ये सोफ़ा आपके लिए हलाल है, मेरे बेडरूम में जाना आपके लिए हराम है, मिसाल दूंगी, तो क्या आप जाते हैं जबरदस्ती? कोई कहता नहीं आप यहीं बैठे हैं, आप कहते नहीं मैं किचन में चलती हूँ। हो सकता है किचन गंदा हो सकता है, वहां कोई और काम हो रहा हो, तो आप कहते नहीं नहीं मैं जाऊंगी। कभी नहीं जाते हम, कहते हैं बड़े मैनरलेस लोग हैं। तो क्या अल्लाह की शरीयत को तुमने अपना घर बनाया हुआ है? तुम्हें अल्लाह की शरीयत के कपड़े अच्छे नहीं लगते? अब देखिए कि मोमिन जो होता है ना, ये अल्लाह की शरीयत को अपने ऊपर इस तरह लेता है जैसे उसके जिस्म पे फिट आ जाए। जहाँ भी उसको बिल्कुल वही बात जो पीछे भी हुई थी कि स्ट्रेची शर्ट की तरह लेता है कि जहाँ अल्लाह ताला ने कहा मैंने वहाँ रुक जाना है, अपनी मर्जी से काम नहीं करना। जैसे जानवर होता है ना, उसके गले में संगली डाली जाती है ताकि उसको काबू में रखा जाए। अल्लाह ने हमें शरीयत की संगलियाँ पहनाई हुई हैं। जो लोग इसको तोड़वाना चाहते हैं या तो अपना ही दम घुटवा लेते हैं या फिर दूसरे एज पे चले जाते हैं। और यही गलती की थी यहूद ने, जो आज के मुसलमान कर रहे हैं, या अल्लाह के नबी के मुशरिकीन जो हज़रत इस्माइल की नस्ल से होने का दावा करते थे। तो अल्लाह कह रहे हैं फिर बताओ कि उन यहूद का क्या कसूर था? क्योंकि उन्होंने क्या किया, वाललज़ीना हादू, और वो लोग जो यहूदी बन गए। अब दोबारा यहूद की बात बताई गई कि वो लोग जो तुमसे पहले मुसलमान कहलाते थे जिनका नाम यहूदी था खुद बने। यहाँ फिर नोट कीजिएगा कि अल्लाह ने यहूदी नहीं बनाया, हादू वो खुद बन गए, यानी अल्लाह ने ये नाम नहीं दिया था, इन्होंने ये फिरका वाराना नाम पसंद किया। क्या किया था हमने? हर्रम नकुल लजी जुफुर, हमने हराम किया था उन पर हर नाखून वाला जानवर। जुफुर नाखून को कहते हैं, नेल्स जो होते हैं ना, यानी इनके ऊपर वो भी जानवर हराम थे जिसके नाखून होते हैं। जैसे बिल्ली है, इसके पंजे हैं, खरगोश के नाखून लंबे होते हैं। तो यहूद की शरीयत के अंदर नाखूनों वाले जानवर हराम थे, और ये शरीयत ज़्यादा सख्त थी हमारी शरीयत से। वह मिनल बकरी वल गनमी, और बकरी और गनम, यानी बकर गाय और बकरी गनम, हर्रमना अलैहिम शुहूमहुमा, हमने हराम कर दी उन पर उनकी चर्बियाँ। शुहूम शहम की जमा, चर्बी को कहते हैं, फैट को कहते हैं। इनके ऊपर गाय और बकरी का गोश्त तो हलाल था लेकिन उसकी चर्बी हराम थी। सोचिए कितना मुश्किल था, इतनी मुश्किल शरीयत थी। कुछ तो इन्होंने खुद बना ली अपने इज्तिहादात और अपनी फकी बातों से, लेकिन कुछ अल्लाह ताला ने उनको सजा दी जिसका यहाँ जिक्र है कि कच्चे गोश्त में से चर्बी निकाल लो। हाँ, कितनी को खा सकते हो? इल्ला मा हमलत ज़ुहूरुहुमा, मगर जो उठाती हैं उनकी पुश्तें, ज़ुहर की जमा, यानी पुश्त के ऊपर, जैसे पुट कहते हैं ना हमारी ज़ुबान में, उसके अंदर बहुत चर्बी का एक ढेर होता है। पुश्तों के ऊपर अगर कोई चर्बी लगी है, अविल हवाया, या उनकी अंतड़ियों में, हवाया कहते हैं इंटेस्टाइंस को, जो अंतड़ियाँ होती हैं उसके अंदर भी कुछ चर्बी होती होगी, इतनी है तो खा लो। औ मह तलता बि अज़्मिन, या मिल जाए जो हड्डी के साथ। इख्तलता खा लाम, तो एक इसका रूट है खलत मलत होना, इसी से इख्तलात का लफ्ज़ भी इसी से। तो अल्लाह ताला ने मुसलमानों को यहूद की शरीयत बता दी कि उनमें ये चीज़ें हलाल थी, वो हराम थी। जिसको अल्लाह ताला ने हलाल कह दिया उसको वो हराम नहीं कर सकते थे, जिसको हराम कहा उसको वो हलाल नहीं कह सकते थे। क्यों ये हराम किया? इतना मुश्किल कर दिया उनके लिए दीन कि ज़ालिका जज़ाई ना हम भी बख्शी हिम, ये हमने उनको जजा दी उनकी बगी की, उनकी सरकशी की सज़ा हमने दी। क्या पता चला कि इंसान अपनी सरकशियों की वजह से अल्लाह की नेमतों से महरूम हो जाते हैं। सज़ा के तौर पे ये चीज़ें उन पर हराम की गई थी। और किसी उम्मत पे ये भी एक सज़ाई होती है कि ऐसे सख्त दिल किस्म के दीनी रहनुमा आ जाएं, हर चीज़ को हलाल हराम हराम हराम, ये भी हराम ये भी हराम। कभी ज़िंदगी में इस लफ्ज़ को आराम से मत बोलिएगा। बाद वाले लोग आके पूछें ये हराम है, दिल हिल जाता है। अगर ये भी कहना हो ना कि बाकी पता भी ये हराम है, तो ये कहें कि ये हलाल नहीं है, ये कभी ना कहें कि हराम है, क्योंकि ये अल्लाह का काम है। इतनी जब शिद्दत आती है, जब दीनदारों में इतना ग्रज आ जाता है, इतना उनकी ज़ुबानें जहर उगलने लगती हैं, तो हर वक्त लोगों के ऊपर हराम हलाल के फतवे देने लगती हैं। इसलिए ख़ास तौर पे बाज़ लोग किसी मसलक की आड़ में या किसी एक को सच्चा करने के लिए चंद मसलों को हाईलाइट कर देते हैं और उसको हराम हलाम हराम है हलाल है। मैं तो हैरान हो जाती हूँ कि जब लोग शरीयत की बातें, मिसाल है कि तरावी है और कोई ये कहते 8 तरावी हराम है, तरावी 20 ही हैं, अल्लाह अकबर, शायद बंदे का दिल हिल जाए अगर उसको समझ आ जाए कि हम अल्लाह की बात को इतनी छोटी बड़ी को कैसे करते हैं। और कोई इसको अपोजिट भी कह दे कि 20 तरावियाँ हराम है, रफुल यदैन हराम है, ये मसलक की आड़ में आके जब ज़ुबानें दांत पीसते हुए ऐसी बातें कहती हैं, तो ये असल में अल्लाह की तरफ से एक सज़ा होती है। दुआ करें कि अल्लाह दीनदारों के दिलों को नरम रखे, उनकी ज़ुबानें नरमी से बात करें। वह इन्ना लसादिकून, और बेशक हम सच्चे हैं। अब ये बातें जब अल्लाह के नबी ने की होंगी, तो वही रिएक्शन हुआ होगा जो आज के दौर में लोगों को اسلام کی صحیح بات سن کے ہوتا ہے کہ بھئی یہ کیسے ہوگا، ہمارے تو باپ دادا کہتے تھے یہ حلال ہے یہ حرام ہے، یہ کھاؤ وہ نہ کھاؤ۔ تو کہا فائن کذبو، کا پھر اگر یہ آپ کو جھٹلا دیں، پتہ کیا چلا کہ عموماً جو دیندار لوگ یا علماء کرام یا نبی جھٹلائے جاتے ہیں اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ یہ رسم ہے، کسی کو دین برا نہیں لگتا، سب کہتے ہیں جی بہت اچھی بات ہے، نمازیں پڑھو اچھی بات ہے، یہ کرو اچھی بات، لیکن جہاں کسی رسم پہ، کسی رواج پہ، کسی فیشن پہ چوٹ پڑتی ہے تو لوگ جھٹلاتے ہیں، ایک دم ہوں ہاں شروع ہو جاتا ہے۔ کہا اگر کوئی آپ کو جھٹلائیں تو کیا کہو؟ فقل، کیا کہہ دو؟ اچھا پھر میں تمہارے لیے نرم کر لیتا ہوں، چلو پھر بڑوں کی بھی تو عزت ہوتی ہے اور خاندان اور برادری، اور تم تو باپ دادا کے وقت سے کر رہے ہو۔ نہیں، فقر ربکم ذو رحمت واسعہ، کہہ دو کہ تمہارا رب بڑی وسعت والی رحمت میں ہے، یعنی تمہارے رب کی رحمت میں بڑی وسعت ہے، یعنی پھر میں تمہیں کچھ نہیں کہتا، پھر اللہ کا تمہارا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، وہ جو چاہے جیسا چاہے کرے۔ ولا یرد باسہ عن القوم المجرمین، ہاں تمہیں اس بات کی خبر دے دوں کہ جب اللہ کا عذاب آ جاتا ہے کسی مجرم قوم پہ تو پھر پلٹتا نہیں ہے۔ مراد یہ کہ جب قومیں اس قسم کے کام کرنے لگ جائیں کہ اللہ کے حلال کو حرام اور اس کے حرام کو حلال کر دیں، پھر وہ بچتی نہیں ہے۔ تو یہاں ایک قسم کی ڈراوا اور دھمکی بھی ہے کہ تم اللہ کی رحمت کی وجہ سے ابھی تک بچے ہوئے ہو، یہ مراد ہے ادھر۔ وہ پکڑ لیتا لیکن ابھی تک اس لیے نہیں پکڑا کہ وہ ذو رحم ہے۔ اور آپ دیکھ لیں کہ کچھ کام کرتے ہوئے لوگوں کو انسان ہی دیکھتے ہیں نا تو ان کو غصہ آنے لگتا ہے۔ اللہ پکڑ سکتا ہے؟ نہیں پکڑتا، اس لیے کہ وہ رحمت والا ہے اور مہلت دینے والا ہے۔ اب اللہ کے نبی نے سیدھی سی شریعت سامنے رکھ دی کہ یہ چار چیزیں حرام ہیں، یہ حلال ہے اور اس کے علاوہ میں تو کچھ نہیں پاتا۔ اس بات کو سن کے کہنا کیا چاہیے تھا کہ ٹھیک ہے جی، اللہ کے نبی ہم نے مان لیا، بات ختم ہو گئی۔ لیکن جتنا شرک انہوں نے انہی چیزوں میں کمی بیشی کی وجہ سے پھیلایا ہوا تھا، اب آگے تھوڑی سی اس کی مزید بات ہے۔ یہاں تک تلاوت سن لیتے ہیں اور ان چیزوں کو جذب کرتے ہیں کہ کیا واقعی ہم نے اس پیغام کو لیا۔
وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل آذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل آذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين.
آپ دیکھیں آج کے پورے سبق کا ایک ہی ٹاپک ہے اور وہ کیا کہ رسموں اور رواجوں کے نام پر شرک نہ کرو, اللہ کے دین اور اپنے بنائے ہوئے انسان کو اس طرح خلط ملط نہ کر لو کہ جس کے بعد پھر وہ ایک نیا ہی تیسرا ہی دین بن چکا ہو. اب یہاں سے آگے تھوڑا سا اسی بات کو ایک اور اینگل میں بتایا گیا. ہوتا کیا تھا کہ جب مشرکین مکہ کو اس قسم کی رسومات سے روکا جاتا یا ان کو بتایا جاتا کہ یہ شرک ہے تو ایک تاویل کرتے تھے اور وہ کیا تھے, سیقول الذین اشرکوا ان قریب وہ لوگ کہیں گے جنہوں نے شرک کیا, یعنی مشرک لوگ کیا کہیں گے, یہاں سے آپ کامنس یا بریکٹ لگا سکتے ہیں, یہ ان کا قول ہے, لو شاء اللہ اگر چاہتا اللہ, ما اشرکنا نہ ہم شرک کرتے, ولا آباؤنا اور نہ ہمارے باپ دادا کرتے, اور ولا حرمنا من شیء اور نہ ہم کسی چیز کو حرام کر لیتے. یہ جملہ کل انہوں نے بولا کہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ تو اللہ کے حکم سے ہی ہو رہا ہے, نہ روک لیتا. تم جو کہتے ہو کہ ان اللہ خلاق کل شیء قدیر تو پھر اللہ ہمیں روک لیتا, لیکن ان لوگوں کا قصور کیا تھا کہ انہوں نے اللہ کی مشیت اور اس کی رضا کو نہیں سمجھا. اس آیت کا تعلق عقیدے کے ساتھ ہے اور تقدیر کے ساتھ ہے. آج بھی بہت سارے لوگ کہتے ہیں اچھا شراب پینا بری بات ہے تو روک لے اللہ, چونکہ اس نے ہمیں نہیں روکا تو پھر اس کا اندر ہی ٹھیک ہی ہوگا. تو آپ دیکھیے کہ دنیا میں جو کچھ بھی ہوتا ہے نا وہ اللہ کی مشیت سے ہوتا ہے, لیکن ضروری نہیں کہ ہر چیز اللہ کی رضا سے ہو. چھوٹی سی مثال آپ کو دے دیتی ہوں صرف بات کو سمجھنے کے لیے کہ کوئی حکمران ہے اور وہ ایک نیا ملک پورا ڈیولپ کر رہا ہے, ہاسپٹلس بنواتا ہے وہاں پہ, وہ سڑکیں بنواتا ہے وہاں, سیوریج کی لائنیں بنواتا ہے, سب کچھ بنواتا ہے, لیکن ساتھ ہی جیل بھی بنواتا ہے. کیوں بھائی؟ اس کو شوق ہے کہ اتنی بڑی عمارت بنائے اور اس کے اندر اتنے خرچے پالے, لیکن اس کو پتہ ہے کہ میرے پوری کوشش کے باوجود بھی کچھ نہ کچھ لوگ جرم کریں گے اور ان کو جرم کی سزا میں جیل میں قید کرنا پڑے گا. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اگر اس نے وہاں باغ بنوائے, اس نے اچھے کام کرائے تو یہ اس کی رضا بھی تھی, وہ خوش ہو رہا تھا کہ میرا ملک خوبصورت ہو, یا درخت لگاؤ یا پھل لگاؤ پھول لگاؤ لوگوں کو فائدہ ہوگا, لیکن جیلیں بنوانے میں اس کی رضا نہیں تھی, خوش نہیں تھا. کوئی بھی نہیں چاہتا کہ پیسے لگائے اسی چیزوں پہ, لیکن مشیت کا تقاضا تھا. آپ گھر بناتے ہیں, کئی چیزیں آپ ڈیکوریٹ کرنے کے لیے کرتے ہیں, لیکن ساتھ ہی آپ فائیو سٹار ڈلواتے ہیں. اب کوئی پسند نہیں کرتا کہ وہ اپنے گھر کا ایک کثیر حصہ جو ہے وہ ٹوائلٹ کے اوپر لگا دے, لیکن لگانا پڑتا ہے, مجبوری ہے. تو کہا کہ تم یہ باتیں کہتے ہو کہ اللہ ہمیں روک کیوں نہیں لیتا اور اس نے نہیں روکا, تو اصل میں تم نے اللہ کی مشیت اور اس کی رضا میں فرق نہیں کیا. تو یہ ایسے لوگوں کا جملہ آج بھی عام ہوتا ہے کہ ہم جو کہہ رہے ہیں پھر اللہ کے حکم سے ہو رہے ہیں, نعوذ باللہ یہ کہ پھر اللہ کو اس کی سزا ملے ہمیں کیوں ملے. تو یہاں دیکھیے کہ اگر گناہ کریں, غلط کام کریں, شرک کریں, اب باپ دادا کے نام پہ کچھ بھی کریں, تو اگر اس پہ ہمیں گناہ نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ کے حکم سے ہوا ہے, تو پھر نیکیوں پہ اجر کی امید کیوں ہے؟ پھر کیوں توقعات رکھتے ہیں کہ ہمیں اجر ملے اور اس طرح کے کام کریں؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کذالک کذب الذین من قبلہم, اسی طرح جھٹلایا تھا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے, حتی ذاقوا باسنا, یہاں تک کہ انہوں نے چکھا ہمارا عذاب. اب یہ جھٹلانے والے کون تھے؟ اگر آپ معروف مذاہب میں دیکھیں تو یہاں پھر اشارہ یہود کی طرف ہے کہ مشرکین مکہ کے ساتھ تو اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ پڑا ہے, لیکن جس طرح شریعت ان کو بنی اسماعیل میں ہونے کی وجہ سے ملی تھی لیکن انہوں نے اس کو نہیں قبول کیا, نہیں مانا پہلے, اسی طرح یہود بھی یہی کام کر چکے, اور ایسی قوموں پہ پھر اللہ کے عذاب آتے ہیں. اب دیکھیے کہ کسی چیز کے حرام ہونے کی دو وجوہات ہوتی ہیں. ایک ہے کہ وہ اپنی جن سے حرام ہو, خراب چیز ہے, جیسے سور کا گوشت ہے انسان کے لیے وہ ڈینجرس ہے, نقصان دہ, خراب ہے, جسمانی یا روحانی طور پہ اس کا نقصان ہے, شراب ہے، اس کا جسمانی روحانی نقصان ہے، یہ تو عام چیز ہے۔ لیکن کچھ چیزوں کو پھر اللہ تعالیٰ سزا کے طور پہ روک لیتا ہے۔ یہ پچھلی آیتوں میں جتنی بھی چیزیں ہیں یہود کے بارے میں، یہ ان کو سزا کے طور پہ روکی گئی تھی ان سے۔ تو یہ ایک قسم کا اللہ کا عذاب ہوتا ہے کہ جب کچھ چیزیں جو ویسے تو کوئی حرج نہیں ہے ان کے استعمال میں، لیکن ان پہ حرام کر دی جائیں۔ قل هل عندکم من علم فتخرجوه لنا، کہہ دیجئے کہ ہے تمہارے پاس کوئی اس کا علم تو لے آؤ، دکھا دو ہمیں، نکال کے لاؤ ہمارے لیے۔ یہاں پھر دلیل والا انداز ہے، کوئی دلیل ہے تمہارے یا تمہارے باپ دادا کے شرکی تو لے آؤ، کوئی بھی نہیں ہے۔ کوئی عقلی دلیل، کوئی بھی نہیں۔ کوئی نقلی دلیل، نقلی سے مراد آرٹیفیشل یا جعلی نہیں ہوتا، بلکہ وہ چیز جو نسل در نسل تمہارے اندر معروف ہو چکی ہے، سنتے سنتے باپ دادا کے وقت سے قصے کہانیاں سنتے آئے، کوئی دلیل لے آؤ، کچھ نہیں۔ تو لہٰذا ثابت ہوا کہ ان تتبعون الا الظن، نہیں تم پیروی کر رہے مگر اپنے گمان کی۔ اٹکل کو دین بنایا ہوا ہے، جہاں دلیل نہیں ہوگی وہ اٹکل ہوگی، چاہے اس کا تعلق نماز سے اور روزے سے ہو، یا فرائض اور سنت کی تعداد اور نفلوں اور تراویح کی رخت سے ہو۔ جہاں ظن آ جاتا ہے نا، سمجھ لیجئے کہ وہاں پھر دلیل کو لوگ ماننا ہی نہیں چاہتے، سننا ہی نہیں چاہتے۔ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ، اور تم تو صرف تہمینیں لگا رہے ہو۔ خرصہ کہتے ہیں پتھر پھینکنے کو، یا درختوں کے اوپر جو پھل لٹک رہا ہوتا ہے نا اس کو گننا۔ جب پھل آتا ہے تو ان سے جو اس کا عشر لیا جاتا ہے یا ان سے زکوٰۃ لینی ہوتی ہے، تو اس کے لیے کوئی ایک شخص جاتا ہے اور وہ پھل کو گنتا ہے اور گیس کر لیتا ہے کہ اس دفعہ 20 کلو آم لگے ہیں، 40 کلو لگے ہیں۔ تو اس کیفیت کو حرصہ کہتے ہیں۔ مراد کیا ہے کہ ایک اندازہ ہی ہے نا، 100% تو کوئی نہیں کہہ سکتا کہ پورا گن لیا۔ ہو سکتا ہے 20 سوچا تھا، وہ 15 کلو بھی ہو سکتا ہے، وہ 18 بھی ہو سکتا ہے، وہ 21 بھی ہو سکتا ہے۔ تو کہا کہ دین کو انہوں نے اٹکلوں کا دین بنایا ہوا ہے، یعنی جو لوگ بغیر دلیل کے نیکی کے کام کر رہے ہیں یا غلط کاموں کو دین کا حصہ بنائے بیٹھے ہیں، وہ صرف اٹکلیں کر رہے ہیں۔ قل، کہہ دیجئے، فللہ الحجۃ البالغۃ، کہ اللہ ہی کے لیے ہے حجت پہنچی ہوئی، یعنی اصل الزام پورا ہونے والا ہے اللہ کی طرف سے۔ اللہ جو بات کہتے ہیں وہ حجت کی بنیاد پہ کہتے ہیں۔ بالغ، بالغ سے بلغ، بلوغت پیوبرٹی کو کہتے ہیں، یعنی اللہ کا معاملہ حجت سے۔ اور حجت ہا جیم جیم اس کا روٹ ہے، حاجا یا حجو، لڑنے کو جھگڑنے کو کہتے ہیں۔ کون سا؟ جو دلائل کی بنیاد پہ ہو کہ اللہ کو حجت پہنچی ہوئی ہے۔ مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی شریعت دی ہے ہر چیز کی دلیل موجود ہے، کیا بلکہ دلیل اور حجت سے تمہیں دعوت دیتا ہے کہ حق کو قبول کر لو، سچائی کو قبول کر لو۔ اب تمہاری مرضی ہے، بات پہنچ گئی ہے، نہیں مانتے تو تمہاری مرضی، جاؤ پھر اپنے گھر بیٹھو۔ فلو شا لہداکم اجمعین، بس اگر وہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا، تم سب کو پکڑ کے لے جاتا ہدایت کی طرف، لیکن وہ اس کی عادت نہیں۔ اللہ تعالیٰ کبھی نہ معجزوں کے ذریعے سے لوگوں کو ہدایت دیتے ہیں اور نہ صرف بےتکی باتوں پہ۔ دلیل کا دین ہے، جو مانتا ہے شوق سے مانے، نہیں مانتا تو شوق سے نہ مانے۔ جو کرے گا وہ دل سے کرے گا، جو آئے گا وہ دل سے آئے گا۔ جس کا شوق اور دل ختم ہو گیا وہ نہیں آتا، تو اللہ کا کچھ بھی اس سے نہیں بگڑتا۔ قل، کہہ دیجئے، ہلما، لے آؤ۔ اب یہاں سے بالکل اس سبق کا ہمارا آخر ہے کہ اللہ تعالیٰ چیلنج کر رہے ہیں۔ ہلما، ہلما کا لفظ ایسی ہے جیسے کم ہیئر، جیسے ہم کہتے ہیں نا اردو میں بھی کبھی کہتے ہیں کہ اچھا آؤ پھر۔ یہ مذکر، مؤنث، واحد اور جمع سب کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یعنی یہ ایک ایسا لفظ ہے کہ جس کی کوئی جمع تفریق ادھر ادھر کچھ نہیں، بس ایک عام بات ہے چیلنج کرنے کے لیے۔ ایک ہلما، لے آؤ۔ شہداءکم الذین یشہدون، ان اپنے گواہوں کو جن کے بارے میں جو گواہی دیں، کیا کہ ان اللہ حرم ھذا، کہ بے شک اللہ نے یہ سب حرام کیا ہوا ہے۔ کوئی اپنے باپ دادا میں سے کسی کو لے آؤ، کوئی قبروں میں سے اٹھا کے لے آؤ، جن کے نام پہ نسل در نسل اور خاندانی روایات پہ بے سر و پا خرافات کرتے ہو، ایسی باتوں پہ چپکے ہوئے ہو، ضد کر رہے ہو، جاؤ لے کے آؤ، کوئی دلیل لے کے آؤ۔ فائن شہیدو، اگر لے بھی آئیں بالفرض، کسی بزرگ بابے کو اٹھا کے لے آئیں کہ وہ گواہی دیتا ہے، فلا تشہد ماہم، پھر بھی آپ ان کے ساتھ گواہی نہ دیں۔ کتنی بڑی بات ہے، کیونکہ بعض لوگ جو غلط کام کر رہے ہوتے ہیں، انہوں نے کوئی نہ کوئی دلیل رکھی ہوتی ہے۔ وہ کوئی لکھی ہوئی کتاب لے آئیں گے انسانوں کی، یہ دیکھو لکھا ہوا ہے، یہ دیکھو کہ کتنے پرانے دور سے یہ چیز چل رہی ہے۔ کہا جب تک سند صحیح نہیں، جب تک دلیل نہیں تو مت مانو۔ اور اصل بات پتہ کیا ہے؟ کہ دلائل ان کے پاس ہوتے کوئی نہیں۔ یہ ساری جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں، جو باتیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ خواہشات۔ تو لہٰذا وَلَا تَتَّبِ اَخْوَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، مت ان لوگوں کی خواہشوں کے پیچھے چلیں جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا. وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور وہ لوگ جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے. وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ، اور وہ اپنے رب کے برابر کرتے ہیں، اوروں کو تولنے لگتے ہیں جہاں رب کو ہونا چاہیے، اس ذات کے برابر کرتے ہیں، شریک ٹھہراتے ہیں. ساری بات کا خلاصہ کہ نہ ان کے پاس دلیل ہے، نہ گواہی دے سکتے ہیں، سچی جھوٹی کوئی چیز ان کے پاس ہے نہیں، ان کی رسموں کی کوئی صداقت نہیں. آج بھی اب جا کے ذرا کسی سے پوچھے کہ یہ مہندی کرنے کی رسم کہاں سے آئی، اللہ کے نبی نے مہندی کی؟ یہ دولہا کو لڈو کھلانے کی رسم کہاں سے آئی؟ یہ پہلا پھیرا کہاں سے آیا؟ یہ مکلاوا کہاں سے آ گیا؟ یہ بہنوئی کا جوتا چھپانا کہاں سے آ گیا؟ دیور کو گھٹنے پہ بٹھانے کی انتہائی نازیبا حرکت کہاں سے آ گئی؟ بندہ سوچتا نہیں ہے نا تو شرم سے آری ہو جاتا ہے. غیر محرم، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں الحمد للموت، دیور تو موت ہے، یعنی جیسے موت سے ڈرتے ہو یا وہ موت کوئی نقصان دے سکتی ہے، اس طرح گھر میں رہنے والا ایک غیر مرد کسی وقت بھی تم پہ ہاتھ ڈال سکتا ہے. باہر کا تو کوئی آئے گا 10 لوگ دیکھیں گا، یہ تو اکیلا گھر میں ہے، اسے ڈرو، بچو، اپنے آپ کو بچاؤ. اور آپ کہتے ہیں کہ اس کو لا کے گھٹنے پہ بٹھا دو، ڈوب مرنے کا مقام ہے. اور بعض اوقات جوان دیور، دیور نہیں ہے، دیور بوڑھے ہو چکے ہیں، تو ان کے جوان بیٹے لا کے نئی نویلی لڑکی جو ویلی بیچاری شرم اور حیا کی وجہ سے دوہری ہو رہی ہوتی ہے، اس کے گھٹنے پہ لا کے بٹھا دیتے ہیں کہ ابھی اس کو پیسے دو تو یہ نکلے گا. یہ کہاں سے رسمیں آئیں؟ اور آپ کبھی سوچیں جو کام ہم کرتے ہیں، گھر مہمان آئے اور آپ اس کے جوتے چھپا دیں گے اور آپ کہیں گے پہلے پیسے دو پھر لیں گے، سالی کو آدھے گھر والی کہنا، کتنی فحاشی. جی یعنی یہ کیا کہہ رہی ہیں کہ بچے کو اگر نئی دلہن کی گود میں کسی کا بچہ ڈالیں، بچہ نہیں ہے چھوٹا تو بڑا ڈالیں، ورنہ اس کے بچے نہیں ہوں گے. تو آپ سب جن کے بچے ہیں اگر ان کی گود میں نہیں ڈالا تھا تو آپ تو خود ہی اس کے خلاف ہیں نا. جی اور آپ، جی آپ کی اس بات سے مجھے یہ آ رہا ہے کہ بعض خاندانوں میں یہ بھی ہوتا ہے کہ دلہن آ جاتی ہے، کھڑے رکھو کھڑے رکھو، ابھی نہیں کیا تیل لے کے آئیں گے، پہلے چوکھٹ پہ تیل ڈالیں گے جس سے بلائیں ٹلیں گی. اب دیکھیے تیل سے بلائیں ٹلتی ہیں، اور تیل پہ پاؤں آ گیا تو پاؤں پھسل جائے گا تو کیا حال ہوگا؟ کبھی سوچتے نہیں، مہندی پہ جا رہے ہیں، اپٹن لگ رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، صرف ابھی سوچ کے ساتھ آپ ایک اگر کوئی شادی دیکھیں تو میرا خیال ہے کہ آپ استغفار کریں گے اور نفل پڑھیں گے کہ اللہ ہمیں معاف کر دے. تو آج جا کے سارے دو دو نفل پڑھیں، پچھلی زندگی میں جو شادیوں اور رسموں کے نام پہ ہم نے شرکیے میں، اس کی معافی کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری اصلاح فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.
وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل آذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل آذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون